a qasam on the life of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, because that is the most noble time this universe has ever seen, the existence of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam on earth. Some emphasize that it implies the Asr Salah to show its importance, and some opine that it refers to generally the importance of time, for us to value and give importance to time. Asara literally means to squeeze something out. So for the time, the limited time Allah Ta'ala has given us in our lifespans, to squeeze as much goodness out of it as possible. Our beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam says in the hadith quoted at the outset, نِعْمَتَانْ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. There are two such favors and bounties of Allah Ta'ala that by and large, general humanity are at a great loss, they are at a great deception of not understanding its value and its importance. Ghabn means to incur a blatant loss in a business transaction. The market price of something may be 50 rand and one goes and pays, for example, 180 rand for it. A clear-cut loss and deception that that person is in. So is the approach to these two ni'mas and favors of Allah Ta'ala. By and large, they are such great and precious gifts that people do not understand its value. And it's only when it is lost to us, we then regret not using them fruitfully. So what are these two ni'mas of Allah Ta'ala? As-siha wal-farab. Good health that Allah Ta'ala blesses a person with. In later years, a person becomes old, incapacitated. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. Old age, becoming incapacitated, becoming senile. Sometimes an injury, a sickness, a disease afflicts a person, that health that one previously enjoyed is no longer available. And then it should not be that we have regrets that when I was in my healthy days, why did not use it fruitfully? And the other ni'mah of Allah Ta'ala is free time. It so happens that we may have free time available, as in these days. There may be many of us who have more free time available than at other times of the year. This is a great opportunity to fill that with good. In the very year later on, we do not have that amount of free time. Sometimes a person becomes so engrossed, so involved in responsibilities, that free time is no longer available. So it is a great ni'mah of Allah Ta'ala to fill it with an abundance of good. In the famous compilation of hadith, Al-Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala has established an entire chapter detailing the many avenues of good, the many means by which we can connect to Allah Ta'ala. Abwaabu kathrati turuq al-khayr. That there are many, many forms of ibadah of Allah Ta'ala, various forms of dhikrullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Each of these individually brings the reward of sadaqah. Similarly, doing a good favor to a person, helping a person load goods onto one's conveyance, that brings the reward of sadaqah. Helping a person in any kind of difficulty brings sadaqah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also goes to the extent of saying that planting a tree from which the creation of Allah Ta'ala will benefit continuously thereafter, perpetual rewards in sadaqah. A sahabi asked Nabi sallallahu alayhi wa sallam about the various, and he says eventually that if these are difficult for me, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ. That even restraining yourself from causing harm to anybody, merely constraining your tongue or your hands from causing any kind of harm to a person, refraining from harming anybody, that in itself is a form of sadaqah. So this is the beauty of our deen. A number of years ago, a brother took Islam in our masjid. Alhamdulillah, up to this day, a very strong Muslim. We brought him also to meet Hazrat Mufti Sahib, and he holds us in those few meetings in very high esteem. So on the occasion that he accepted Islam about 15 years ago, generally, if a person takes shahada, we do it in front in the masjid, and we would always ask as to what is it about Islam that attracts you. So all those years ago, he said a very beautiful thing. He says, in my previous religion, I used to worship Allah Ta'ala, maybe just for a few minutes once a week on a Sunday. But in Islam, in everything and anything you do, you are connecting with Allah Ta'ala. You have the chance of worshiping Allah wherever you happen to be. You know that even in the answering the call of nature, in natural mannerisms, done in the sunnah way, that in itself brings the reward of sunnah. This is the beauty of our deen, the many avenues of good. And who a better example than our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, whose life was filled with an abundance of good. We learn about this in the very early days of wahi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, the earliest chapter established, Bad'ul Wahi, the commencement of wahi upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Our most respected and chaste mother, the Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, and we continuously should speak about, enumerate the virtues of Sahaba radiallahu anhu majma'in. especially those who are made the target of criticism of the enemies of Sahaba radiallahu anhu ajma'in, the Rawafid, the Shia, and amongst those, Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, their respected daughters, Hazrat Sayyidah Aisha, Hazrat Sayyidah Hafsa radiallahu anhuma, Sayyidina Uthman radiallahu ta'ala an, Hazrat Amr ibn al-As radiallahu ta'ala an, Hazrat Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala an, amongst those who are the major targets, and these are the personalities who were responsible for the spread of Islam to many, many parts of the world. Hazrat Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha herself is the narrator of this hadith. أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية السابقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. That the earliest phases and stages of wahi before the actual formal descension of Jibreel alayhi salam upon Nabi sallallahu alayhi wasallam was a phase in which Rasul sallallahu alayhi wasallam would see many, many true dreams. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam would see a dream and would become apparent, manifested into reality as clearly as the clarity of the morning light. So we would see many times Nabi sallallahu alayhi wasallam would see dreams, they would turn into reality in a very close span of time, in a very short span of time. And therefore, Nabi sallallahu alayhi wasallam says that true dreams, we know there is no longer wahi to come to the earth after Rasul sallallahu alayhi wasallam, but what remains is glad tidings in the form of true dreams, varying form of dreams, hadith al-nafs, influenced by one's own thoughts and influences around experiences a person may have had, no interpretation for that. The other is min ash-shaytan, those dreams influenced by shaytan. Again, we seek protection and no harm will come from it. And in true dreams, generally of two types, those that are absolutely clear and require no interpretation, and then there are those that require some form of interpretation, metaphorical representations in dreams, etc. And if we look at the span of Nabi sallallahu alayhi wa sallam's nubuwwah, 23 years, the first 6 months had an abundance of true dreams that would make it into 6 monthly period, 46 phases of the 23 years. So therefore, it is termed as 146th of Nubuwwah that remains within this ummah in the form of true dreams that Allah Ta'ala gives messages, etc. So in any event, Rasul sallallahu alayhi wa sallam thereafter, second phase, ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَىٰ. Nabi sallallahu alayhi wa sallam then became very fond and attracted to being in seclusion. Rasul sallallahu alayhi wa sallam for that purpose used to go to the cave of Hira, would take food along for a number of days, would go into the cave of Hira, contemplate, meditate upon the greatness of Allah Ta'ala, and ibadat of the one Allah Ta'ala in whatever remnants remain of the teachings of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam. When the food would expire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam would come back to Sayyida Khadija radiallahu anha and prepare oneself, take some more food for a number of days. فَكَانَ يَتَزَوَّدُ لِمِثْلِ ذَلِكَ. Rasul sallallahu alayhi wa sallam would go back to the cave in seclusion, meditation, ibadat of Allah Ta'ala. It was in such a state Sayyidina Jibreel alayhi salam descends upon Rasul sallallahu alayhi wa sallam and the great command, اقرأ. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, مَا أَنَا بِقَارِئٍ. I have not formally learned the art of reading and writing, so therefore I'm unable to recite. Jibreel alayhi salatu wassalam hugs Nabi sallallahu alayhi wa sallam tightly, taking it to the extreme limit, and then leaves Nabi sallallahu alayhi wa sallam, again says, اقرأ, again, مَا أَنَا بِقَارِئٍ, three times consecutively. On the third instance, when he hugs Nabi sallallahu alayhi wa sallam and lets go, he then brings the first five verses of Surah Iqra, that was the first revelation, where Allah Ta'ala says, اقرأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. Read, teaching us that this ummah is a continuous learning phase, continuously in the ilm, continuously connected to the Qur'an Kareem, continuously linking ourselves in the ilm of Nubuwwah. So Allah Ta'ala says, اقرأ, and do so with total ikhlas and sincerity in the name of the one who is your nourisher and sustainer, your one Allah Ta'ala, the one who has created the entire creation around him, and of them Allah Ta'ala has created the human being. Amongst the phases of embryology, in the formation of the child in the womb of the mother, first is nutfa and then a stage of alaqa, sperm, and thereafter a clotted piece of blood. Subhanallah, the miracle of Quran Kareem. The meaning of alaq means a clotted piece of blood, but when looked at macroscopically at that stage in the womb, it looks like something clinging onto the wall. So a direct relation of the word of alaq. Thereafter Allah Ta'ala says, read in the name of your Allah who is extremely generous, who is extremely noble. In being connected to Allah Ta'ala, you give yourself nobility. You are gaining from the treasures of Allah Ta'ala's generosity. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, that Allah Ta'ala who has taught humanity what they did not know and teach by means of the pen. So when this wahi had terminated, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was overawed with the onerous responsibility of wahi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam understood this massive responsibility. Rasul sallallahu alayhi wa sallam was taken aback, shocked, with this first instance, Nabi sallallahu alayhi wa sallam proceeds immediately to Hazrat Sayyidah Khadija radiallahu anha en route. All the creation of Allah ta'ala, stones, sand, trees. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. No. Nabi sallallahu alayhi wa sallam comes to Sayyidah Khadija radiallahu anha, shivering out of shock. First says, zammiluni, zammiluni. Cover me, cover me. Which is one of the means of treating a person in a state of shock. And once she had done that, Rasul sallallahu alayhi wa sallam narrates exactly what had transpired. And bringing us to the point that we are discussing, to fill our time with as much good as possible, she consoles Rasul sallallahu alayhi wa sallam in amazing words, enumerating six qualities of Rasul sallallahu alayhi wa sallam, according to some narrations, إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمُ. Mentioning these qualities to say that a person who is blessed with such immaculate qualities and attributes can only be held by Allah ta'ala, so do not be fearful. This is not any difficulty upon you. This is the rahmah and mercy of Allah ta'ala when you possess such noble qualities. And here we learn how Nabi sallallahu alayhi wa sallam fill his life with varying forms of goodness. إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمُ. You go out of your way, you go to great lengths in enjoining family ties. Sila rahmi, one of the speediest means of drawing the mercy of Allah ta'ala into our lives. Enjoining family ties, a means of barakah and blessings in our lifespan, as well as in our rizq and sustenance. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ. You take upon yourself the responsibility of those who are the downtrodden. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ. You bear the financial responsibility of those in financial dire straits. So you help those who are the downtrodden, the oppressed, as well as assisting as much as possible in fulfilling, in helping others in fulfilling their financial rights. وَتَقْرِ الضَّيْفِ. You go to great lengths in entertaining and hospitable to the guest. Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهِ. The one who believes with firmness in Allah and in the last day, believes in Qiyamah, should go to great lengths in giving noble esteem and honor to the guest. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. Number 5, that you go to great lengths in championing the causes of haqq. That Nabi sallallahu alayhi wa sallam would participate, whichever avenue of good there was, to assist the cause of haqq against batil. Rasul sallallahu alayhi wa sallam would be the foremost in assisting in such causes. Another narration has the addition, the sixth quality of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. She mentions that never once had you gone close to a woman of immoral qualities. Nabi sallallahu alayhi wa sallam's chastity being guarded at the highest level by Allahu azza wa jal. So enumerating the six qualities, that Nabi sallallahu alayhi wa sallam would fill his life with an abundance of good. Amazingly, you talk about nisbat, strong connection. When Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu in later years, due to his assisting Rasul sallallahu alayhi wa sallam, was severely persecuted in the name of deen. One occasion, after Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu reads the ayah, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Surah Al-Mu'min, 24th Juz, where Allah ta'ala praises one of the close ministers of Fir'aun, who had secretively brought Iman on Sayyidina Musa alayhi salam and assisted the cause of Musa alayhi salam in the highest levels in the parliament of Fir'aun. So Allah ta'ala praises this person, and entire surah is named after him. Hazrat Ali radiallahu anhu asked his companions, his colleagues, his students, that who do you think was better? Rajulun mu'minun min ali Fir'aun, the believer from the close circle of Fir'aun, or Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu? They waited for him to respond, and he sheds tears and he cries and he says, Wallah, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu was of a superior rank, because the person from Fir'aun's close circle had brought Iman but concealed his Iman for his protection. Whereas Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, he says, I remember a time when Nabi sallallahu alayhi wa sallam was performing salah in the Haram Sharif, and the disbelievers attacked Nabi sallallahu alayhi wa sallam. None of us had the strength in any way to go and defend, but Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu went. Due to that, he was beaten up so severely that he had almost lost his life in that beating. So once again, the virtue, the status of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu comes to the fore. In later years, when because of this persecution, he is forced to think of a migration well before the hijrah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam to Medina Munawwara, and he leaves, and one of the senior leaders of the Arabian Peninsula sees him leaving Makkah Mukarramah, asks him that, why are you leaving? He says, my nation has persecuted me, compelled me to leave. He says, a man like you can never be forced to leave Makkah Mukarramah, the noble city, should have residents like yourself. He was a disbeliever. And then he enumerates the qualities of Sayyidina Abu Bakr radiallahu an, mentioning the various qualities, subhanallah, in almost exactly the same words what we say that Khadija radiallahu anha described the qualities of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. So a direct nisbat with Nabi sallallahu alayhi wa sallam, same things, innaka latasilu ar-rahim, etc. He comes back in the asylum of this person. So coming back to the point, Sayyidah Khadija radiallahu ta'ala then consoles Nabi sallallahu alayhi wa sallam herself, takes Rasul sallallahu alayhi wa sallam to her cousin Waraqa bin Nawfal, who was a worshipper on the teachings of Sayyidina Isa alayhi salatu was salam, was well versed with the previous scriptures, and actually was in the act of translating from the previous scriptures into the Arabic language. When she comes to her cousin, maternal cousin, says that listen to what your cousin has to say, Nabi sallallahu alayhi wa sallam elaborates what had transpired in the cave. Being well versed with the scriptures, he says, هذا الناموس الذي جاء موسى عليه الصلاة والسلام. This is the same angel who had come to Sayyidina Musa alayhi salam. So this is Allah's direct assistance to you. It is wahi, it is revelation. And then he mentions what would transpire because of wahi and revelation. He says, I wish I can be alive at the time when you are in need of my assistance, when you will do the da'wah towards nubuwa and towards the tawheed of Allah ta'ala, that I can be there to help and assist you. And he says, how I wish I can be present at the time إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ, when your nation will expel you from the city. That is Allah was surprised. أَوَمُخْرِجِيَّهُمْ, will they really forcefully expel me from the city? He says, this is the general sunnah of Allah Ta'ala, whom say was given wahi and revelation. They were always the opponents of haq in the forces of batil. He says, I wish I can be at that time and I will render to you selfless assistance. نَصْرًا مُؤَزَّرًا. However, Allah Ta'ala did not decree so. A short while thereafter he passed away. Allah Azza wa Jalla give us tawfiq to fill our time with an abundance of good and to gain from the lessons of the seerah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursaleen. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وزرياته أجمعين أما بعد محترم علماء الكرام ومعزز دوستو اور ساتھیو مولانا برہان صاحب نے اپنے بیان میں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتے نے ان کو تین مرتبہ دبایا اور دبوچا. علماء فرماتے ہیں کہ تین مرتبہ دبوچنے میں کیا کیا حکمت اور اس میں کیا کیا راز ہیں, جو انہوں نے فرمایا ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ دین کو دبانے والے طبقے تین ہیں اور ان تین طبقوں کے دبانے کے بعد قرآن کریم پر چلنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے سے ان کا دبانا ختم ہو جائے گا. نمبر ایک, دین کو اسلام کو دبانے والے اہل کتاب. نمبر دو, دین کو دبانے اور دبوچنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس دین ہی دین ہے. نمبر دو, مشرکین, جیسے آپ نے سنائی مشرکین کیا کر رہے ہیں. اور نمبر تین, دین کو دبانے والے وہ طبقہ جو دین کو مانتا ہی نہیں, دین سے ان کا تعلق نہیں ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کوئی چیز ہی نہیں. یہ تینوں طبقے دین کو دبوچنے والے ہیں اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ سعودی عرب میں فلکیات کو رکھا ہے اور فلکیات لوگوں کو دکھاتے ہیں, لیکن جو فلکیات شریعت کے موافق ہے ان پر عمل نہیں کرتے. چنانچہ سورج کسوف ہو چکا تھا اور اسی دن انہوں نے چاند کو دیکھا، حالانکہ چاند سورج کے ساتھ چلا گیا تو کہاں دیکھا گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کی دوسری حکمت یہ کہ تین چیزیں ہیں، علم، عمل، دعوت. علم آدمی کو دباتا ہے، علم حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. ایک تو ہمارے طالب علم ہیں، ان کا علم کرنا حاصل کرنا آسان ہے، ان کو علم لدنی حاصل ہے، لیکن حقیقت میں مشکل کام ہے. اور نمبر دو، اس پر عمل کرنا. دیکھو فلکیات کو، لوگوں کو فلکیات دکھاتے ہیں، اور جو فلکیات شریعت کے موافق ہیں، میں شریعت کے موافق بار بار کہتا ہوں، کوئی اشکال نہ کرے، اس پر عمل نہیں کرتے. اور نمبر تین دبانا ہے اہم، عمل کرنے کے بعد اس کی دعوت. دعوت کا کام بہت مشکل ہے. تو مولانا برہان نے جو فرمایا اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کو دبانے اور دین کو برباد کرنے کا کام اہل کتاب، مشرکین اور دین دشمن طبقہ جو دین کو مانتا ہی نہیں. جیسے چین کا واقعہ آپ نے سنا، چین میں کیا ہو رہا ہے، وہ کسی دین کو نہیں مانتے. اور یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. گویا کہ یہ سب کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اسلام کے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ ان سب طبقوں کا، مشرکین ہو یا اہل کتاب یہود اور نصارہ ہو یا لادین طبقہ ہے، وہ سب مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں. یہ حسد کہ مسلمانوں کے پاس تاریخ ہے، مسلمانوں کے پاس تہذیب ہے، مسلمانوں کے پاس بہترین دین ہے، صفائی ہے، طہارت ہے، نظام عمل ہے، اپنی دین پر پکے ہیں، تو حسد کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے. اور حسد ایسی بری بلا ہے، شریعت کی نظر میں حسد بہت ہی زیادہ قبیح اور بہت زیادہ برا کام ہے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ جو ابجد کا حساب ہے، ابجد، حوت، حتوی، گلمن، سافس، قرشت، سخت، دزد، اس میں حروف میں تعداد کی طرف اشارہ ہے، ایک، دو، تین، چار، دس تک، پھر دس کے بعد بیس، تیس، چالیس، سو تک، پھر سو کے بعد دو سو، تین سو، ایک ہزار تک، یہ ابجد ہے. اس ابجد کے حروف میں جو ہا ہے، ابجد ہوتی ہا کی تعداد آٹھ ہے، آٹھ، اور سین اس کی تعداد ہے سکسٹی، ساٹھ، ابجد ہو وس کلمت سرفس. تو یہ کلمن میں جو یہ کیا نام ہے، سین، سین ہے ساٹھ، سرفس، اور دال ہے چار، ابجد، الف، با، جیم، دال، دال چار ہے، ساٹھ اور آٹھ اور چار کو جمع کیا جائے تو ہوتا ہے سیونٹی ٹو، بہتر. اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو 72 فرقے بنے ہیں پرانے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے تھے اور میری اس امت میں ایک فرقہ اور زیادہ ہوگا 73 فرقے ہو جائیں گے. یہ سارے 72 فرقے اور ایک اس کے ساتھ ملایا جائے تو 73 سے بڑھ کے یہ سب فرقے اور جماعتیں حسد سے بنی. حسد نہ ہو سارا معاملہ ٹھیک ہو. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتے پہلے سے موجود تھے. فرشتوں اور آدم علیہ السلام دونوں کا امتحان ہوا. امتحان میں حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرشتے کامیاب نہیں ہوئے. مثلا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام جو یہ چیزیں ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ چیزوں کی خاصیت بتلا دے, چیزوں کی صفت بتلا دے. آدم علیہ السلام نے بتلا دیا. پیش کرنے کے بعد مثلا بریانی, پلاؤ, حلوہ, پھر جب سے بتلایا گیا آدم علیہ السلام بتلا گئے آدم علیہ السلام بتلا ہے یہ بریانی ہے کھانے کی چیز, یہ حلوہ ہے کھانے کی چیز, اس کی خوشبو سے سب کچھ معلوم کر لیا. فرشتوں پر پیش کیا, فرشتے نہیں بتلا سکے. اگرچہ فرشتوں کو اللہ نے بتلایا تھا, آدم علیہ السلام کو بھی بتلایا تھا, آدم علیہ السلام کی مناسبت تھی ان کو یاد آتی پڑ گیا, فرشتوں کی مناسبت نہیں تھی فرشتے بھول گئے, فرشتوں کے ذہن سے بات نکل گئی. فرشتے کھاتے نہیں ہیں بریانی کس لیے ہے, فرشتوں کو فرشتے بھول گئے. حلوہ ہے کس کام کے لیے ہے وہ بھول گئے. اب جب آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, آدم علیہ السلام کی تابع داری کریں, شیطان کو حسد ہوا آدم علیہ السلام کامیاب کیوں ہوئے, حضرت آدم علیہ السلام مسجود کیوں بن گئے, حضرت آدم علیہ السلام مخدوم کیوں بن گئے, فرشتے خادم کیوں بن گئے. اس حسد کی وجہ سے شیطانی جماعت وجود میں آ گئی. حسد کی وجہ سے شیطانی جماعت آ گئی. یہ شیطانی جماعت قیامت تک چلتی رہے گی. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 72 فرقے اور یہ 73 فرقے ہیں. حسد کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کرے حسدا, اس لیے کہ جب ایک حسد کرتا ہے تو دوسرا بھی حسد کرتا ہے. وہ کہتے کیوں میں اس سے کم ہوں, تو جب الف اس کے ساتھ بڑھا دے تو پھر 73 فرقے ہو جائے. یہ سب بنے ہیں حسد سے کہ آدم علیہ السلام کیوں بڑے بن, آدم علیہ السلام کیوں معلم بن گئے, آدم علیہ السلام معلم ملائکہ ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتایا, فرشتوں مثال کے طور پر یہ پلاؤ ہے بریانی ہے یہ بہترین کھانے کی چیز ہے, یہ حلوہ ہے بہترین کھانے کی چیز ہے, یہ عورت ہے شادی کرنے کی چیز ہے, یہ بتلایا. تو یہ کیوں معلم الملائکہ بن گئے؟ اس لیے حدیث آپ حضرات سنتے رہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَذَعُوا أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, طالب علم اور عالم کو خوش کرنے کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں, فرشتے تبادو کرتے ہیں. کیوں فرشتے تبادو کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ علماء فرشتوں کے استاد کے عالم بیٹھے ہیں, اور جب آدمی کے استاد کا بیٹا ہو اور علم کی لائن میں لگا ہوا ہو تو اس کو صاحب زادہ کہتے ہیں, اور صاحب زادے کے لوگ کا لوگ اکرام کرتے ہیں. تو اس لیے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام جو ولی آدم ہے اور ان میں علم کی لائن سے تعلق رکھتے ہیں, فرشتے ان کا اکرام کرتے ہیں. یہ اس میں نقطہ علماء نے لکھا ہے, حکمت لکھی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حسد اتنی بری بلا ہے کہ جو کچھ یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ سب حسد کا نتیجہ ہے. ایرانی روافض اور شامی روافض کہتے ہیں صحابہ کرام نے کیوں ہماری زمین کو فتح کیا, صحابہ کرام کیوں ہمارے ہاں آئے تھے, صحابہ سے جفتی حسن کے بعد یہ نہیں سوچتے صحابہ کرام نے ہمیں جنتی بنایا, صحابہ کرام نے ہمیں بے شمار معبودوں سے نجات دلا کر ایک معبود کے سامنے صحابہ کرام نے ہمیں حق سکھایا. کہتے ہیں صحابہ ہمارے ہاں آ کر ہمارے ماں کو کیوں فتح کیا, ہمارے باپ دادا کو کیوں فتح کیا؟ یہ ان کے مجتہدین تو نہیں لیکن ان کے عام لوگ بھی کہتے ہیں, مجتہدین بھی اندر سے کہتے ہیں یہ حسد ہے. اور حسد ایسی پورے بلا ہے کہ حسد میں حق بھی چھپ جاتا ہے, اس میں کوئی آدمی حق کا اقرار نہیں کرتا. اسی طرح شام کی سرزمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, یہ سب امت کے محسنین ہیں, ان سب نے امت پر بے شمار احسانات کیے ہیں, انہوں نے اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ دین کے لیے قربان کیا تھا, اور اس کے باوجود ان سے دشمنی ہے. حضرت عمر کی دشمنی, حضرت عثمان کی دشمنی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا, او علی رضی اللہ عنہ یہ لوگ حضرت عثمان کی کیوں مخالف بن گئے, حضرت عثمان کی کیوں مخالفت کی, حضرت عثمان کو کیوں قتل کیا, حضرت عثمان کو کیوں شہید کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تعبیر کیا فرمائی, حسد. یہ برداشت ہی نہیں کرتے تھے کہ حضرت عمر عثمان رضی اللہ عنہ فتوحات کرتے تھے. یہ بات سمجھ میں آ گئی, سب سے بڑی مصیبت حسد. اور جو ہندوستان میں موجی کر رہا ہے, پارٹی کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, وہ بھی حسد کہ ان مسلمانوں نے ہمارے ملک کو کیوں فتح کیا, یہ ہمارے یہاں کیوں آئے. حالانکہ تہذیب مسلمانوں نے دی, تبدل مسلمانوں نے دیا, بہتری مسلمانوں نے دی, انسان بنائے مسلمانوں نے, ان کو شرافت مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو پہنچی. لیکن پھر بھی کہتے ہیں یہ کیوں یہاں آئے, محمود غزنوی نے کیوں ہندوستان کے ایک حصے کو فتح کیا, شہاب الدین غوری نے کیوں ہندوستان کو فتح کیا, مغلیہ خاندان اورنگزیب عالمگیر نے پورے ہندوستان پر کیوں حکومت کی, ہم کیوں ان کے ماتحت رہے. یہ حسد کی حسد, یہی حال چیز میں بھی ہے, مشرکین کا یہی حال. جیسے میں نے بتایا مشرکین دین کو دباتے ہیں, یہود اور نصارہ کا یہی عمل یہی کام, جو چشنیا میں ہوا وہ تو اہل کتاب نے کیا, جو ہر جگہ کر رہے ہیں منصوبے بنا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور بے دین طبقہ جو دین کا دشمن ہے, دین کو نہیں مانتا چائنا میں, وہ یہی کر رہا ہے حسد کی وجہ سے. قطعبہ نے کیوں سینکیان کو فتح کیا, یہ کاش اور سینکیان اس کو مسلمانوں نے فتح کیا. حجاج ابن یوسف کی نگرانی میں, حجاج ابن یوسف عراق کے گورنر تھے اور وہاں سے فوج جاتی تھی, فتوحات کرتی تھی, اور لوگ عراق کی فوج اور مسلمانوں کی فوج کو دیکھ کر ان کا نام رکھا تھا اصحاب الملابس البیضاء, سفید کپڑوں والے آ گئے اب دین پھیلے گا, اس کو برداشت نہیں کر. اور اہل کتاب اور یہود اور نصارہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبوت کا سلسلہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلا ہے. یہ سلسلہ جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلا تھا, یہ ہم سے لے کر چھین کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, بنی اسحاق اور بنی یعقوب سے یہ سلسلہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا, حالانکہ کسی پر حسد کرنا, بعض علماء فرماتے ہیں حسد کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے کہ اے اللہ آپ نے فلاں کو یہ نعمت کیا, اللہ پر اعتراض, اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض. کتنی سخت, کتنی کبیر اور کتنی بھاری بات. تو یہ سب کو معلوم ہے, اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب, یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے بیٹے تھے, ان میں نبوت کا سلسلہ چلا تو چلا تھا. اور لاوی ان ناموں کو میں نے اس جملے میں رکھا ہے, لا یرا زید شاہ نجب بن, لا یرا زید, زید دیکھ لے گا شاہ نجب بن کنویں کی شان کی, کنویں سے کیسے یوسف علیہ السلام نکل آئے اور بادشاہ بن گئے. لام میں لاوی کی طرف اشارہ ہے, یا میں یہودا کی طرف اشارہ ہے, را میں روبل کی طرف اشارہ ہے, زا میں زائد زائلون کی طرف اشارہ ہے, زید میں یا ہے, پھر یا میں یوسف علیہ السلام یہودا کی طرف اشارہ ہے, ایک یہودا یا اور ایک یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے, دال دالی کی طرف اشارہ ہے, شاہ نجم بن شین شمرون کی طرف اشارہ ہے, الف اشر کی طرف اشارہ ہے, نون نفتالی کی طرف اشارہ ہے, شاہ نجم بن جیم جدن کی جدن کی طرف اشارہ ہے, باب یمین کی طرف اشارہ ہے, ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ان میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. تو ان سے ہٹ کر یہ سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے تھے وہ سیاست میں بھی اونچے تھے اور وہ معیشت میں بھی اور وہ مذہبی قیادت میں بھی اونچے تھے. مدینہ منورہ میں جو یہود تھے بنی نذیر بنی قینقاع اور بنی قریظہ سیاست ان کے ہاتھ میں تھی. سیاست کیسے اوس اور خزرج کو مدینہ کے لوگوں کو جو اصل مدینہ کے لوگ تھے ان کو لڑاتے رہتے تھے اور یہ اوپر سے حکومت کرتے تھے. ان پر معیشت تجارت ان کے ہاتھ میں تھی, ان کے بازار چلتے تھے اور مدینہ کے لوگ اور انصار زراعت کرتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے, ان سے قرضے لیتے تھے, قرضوں پر سود چھپتا تھا. تجارت اور معیشت بھی ان کے ہاتھ میں تھی اور مذہبی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی. اس لیے انصار میں مشرکین جو انصار مشرک تھی پہلے, ان میں جب کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا, کسی کے یہاں بچے نہیں ہوتے تھے, تو وہ کہتا تھا کہ اگر مجھے بچہ مل گیا تو میں اس کو یہودی بنا کر یہود کے حوالے کر دوں گا. ایسے بہت سے بچے تھے جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو یہود کے حوالے کرتے تھے, پھر وہ یہودی بن جاتا. مذہبی قیادت بھی ان کے پاس تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جانتے تھے کہ اتنا آدمی اپنے بیٹوں اور بچوں کو بھی نہیں جانتا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ایسے بیٹوں کو جانتے تھے اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وكانوا من قبل وهي يهودي تهل ستي يستفتحون على الذين كفروا كافرون ومشركين قبل ما الله تعالى سے کامیابی اور فتح طلب کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ آنے والے رسول کی برکت اور وسیلے سے ہمیں کامیابی دے دے. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, جس نبی کو پہچانتے تھے وہ جب آئے ان کے ساتھ کفر کیا, اچھی طرح پہچانتے تھے. بلکہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو آدمی اتنا نہیں جانتا اور ہم اتنا نہیں جانتے جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے, اس لیے کہ بچے میں عورت کی گڑبڑ ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں نبوت میں کوئی شک نہیں, کشم سے فی نصف النہار, اس طرح ہے جیسے 11 بجے کا سورج ہے. لیکن اس کے باوجود اچھی طرح جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور اپنے مقابلین سے کہتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان آئے تو ان کے آنے کے بعد ان کے ساتھ ملیں گی اور ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے. اپنے مد مقابل سے یہ کہتے تھے لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کفرو بھی کفر کیا کیوں حسد کی وجہ سے حسد کہ جو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں یہ اپنی رہیں گی ہمارے پاس سیاسی قیادت ہے وہ سیاسی قیادت نہیں رہے گی معاشرت نہیں رہے گی معیشت نہیں رہے گی مذہبی قیادت نہیں رہے گی بس اس حسد کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت غور سے دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا کیوں حسد کی وجہ سے شیطان نے حسد کیا یہود اور نصارہ نے حسد کیا منافقین پیدا ہوئے تھے منافقین بھی حسد کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی دعوت تھی جیسے موقع ملتا تھا دعوت کا کام کرتے اس لیے جیسے دعوت والے بھائی کہتے ہیں جماعت والے بھائی کہ دعوت کو اپنا مشن بناؤ اور دعوت کو اپنا مشن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چلنا پھرنا گھومنا جو بھی ہو اس میں آپ دعوت کو سامنے رکھیں اور بلی والا قصہ تو مشہور ہے کہ کسی نے بلی قتل کی اور کبھی بھائی سے پوچھا مولوی صاحب سے تو انہوں نے کہا دیکھو بلی کے چار پاؤں ہیں اس لیے آپ چار مہینے لگا دیں بلی کو قتل کیا بلی کے قتل میں بھی اس کو چار مہینے یاد آئے چار پاؤں یاد تو تبلیغ مشن چلنے پھرنے میں بس تبلیغ ہی تبلیغ ہے حضرت مولانا عمر پانی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تبلیغ بھائی کی مثال ایسا ہونا چاہیے ایسی ہے جیسے کسی جوتے کی کمپنی کسی جوتی کی فیکٹری کا مینیجر جوتی کی فیکٹری کا مینیجر ہو یا اس کا جو نمائندہ ہو یا اس کا جو ایجنٹ ہے وہ جہاں جاتا ہے پھر جوتے کو سوچتا ہے اگر وہ کھیل کا تماشا دیکھتا ہے تو وہ کھیل کا تماشا بعد میں دیکھتا ہے لوگوں کے جوتوں کو پہلے دیکھتا ہے یہ ہم کیسے جوتے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ ہم بنائیں اگر وہ شادی کے موقع پر جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ بچے شادی میں کیسے جوتے پہنتے ہیں عورتیں کیسے جوتے پہنتے ہیں مرد کیسے جوتے پہنتے ہیں پھر اس کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے دعوت دعوت حضرت کو پوچھا راستے سے گزر رہے تھے اور مختلف لوگ بیٹھے تھے مشرکین بھی تھے مسلمان بھی تھے ان میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جو بہترین شاعر تھے وہ بھی موجود تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی موجود تھا اس وقت وہ منافق نہیں بنا تھا مشرک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی عبداللہ ابن ابی ابن سلول کہنے لگا آپ دعوت کا کام لوگوں کے پاس جا کر نہ کریں جو آپ کے پاس آئے گا اس کو دعوت دے جو آپ کے پاس نہیں آتا اس کو دعوت نہ دے لوگوں کی مجلسوں میں نہ جائیں آپ کے گدے کی بدبو نے ہماری مجلس کو بدبودار کر دیا عبداللہ ابن رواحہ مسلمان ہیں کھڑے ہوئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دعوت دیں گے, پر حضرت حمار کی بو آپ کی بو سے اچھی ہے.
سبحان اللہ,
اتنے میں تم تو میں ہو گئی مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور ارادہ تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت و غیبت میں جانا. سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے, عیادت کی, عیادت بیمار پرسی اور پھر شکایت کی کہ دیکھو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جب میں گیا تو اس نے یہ بات کہی, اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہو گیا. شکایت کی سعد بن عبادہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو, فکر نہ کریں, اصل میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول حسد میں جل رہا ہے. حسد یہ ہے کہ آپ کی تشریف لانے سے پہلے, آپ کی مدینہ منورہ آنے سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے اتفاق کیا تھا, خصوصاً جو یہودی طبقہ نہیں, انہوں نے اتفاق کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو ہم اپنا سردار بنائیں گے, اس کی دستاربندی کریں گے اور ہوئے کہ مدینہ منورہ کے سب کاموں کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی. لیکن آپ کی تشریف لانے کی وجہ سے ان کا پورا منصوبہ ختم ہو گیا. آپ تشریف لائے, جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر ستارے کا کون پوچھتا ہے اور سراخ کا کون پوچھتا ہے. حسد کی وجہ سے پھر حسد کی بات اس نے ظاہرا اسلام قبول کیا, کیونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی اور راستہ نہیں تھا. ظاہرا اسلام قبول کیا اور اندر سے اسلام کا پکا دشمن عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ سب کچھ ہوا حسد کی وجہ سے. اور دیکھیے حسد کی بہت سی قسمیں ہیں. حسد کہتے ہیں تمنی زوال النعمت من الغیر مع حصولہ له, مع حصولہ له. یہ تمنا کہ نعمت فلان سے زائل ہو جائے, دور ہو جائے اور میرے پاس آ جائے, یہ حسد کی ایک قسم ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا حسد یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سرداری ہے, قیادت ہے, نبوت ہے, رسالت ہے, ان کے پاس جو عزت ہے, اکرام ہے, وہ ان کے پاس نہ ہو میرے پاس. اور حسد کی دوسری قسم یہ ہے تمنی زوال النعمت من الغیر سواء حصلت بھی ام لم تحصل. یہ تمنا کرے فلان سے یہ نعمت دور ہو جائے, اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے, میرے پاس آئے یا نہ آئے. اور حسد کی تیسری قسم یہ تمنی زوال النعمت من الغیر ما حسس عدم حصولها له, دوسرے سے نعمت زائل ہو جائے, دور ہو جائے, میرے پاس نہ آئے کیونکہ میرے اندر قابلیت نہیں. جس کے اندر قابلیت نہ ہو تو وہ نعمت اس کے پاس کیسے آئے گی؟ فلان مدرس نہ رہے, میں نہیں بن سکتا مدرس اس لیے کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا. فلان کے پاس کیوں ڈاکٹری ہے, میں تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا, وہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ
بڑھیا کی بڑھیا اور اس کے پڑوس میں کچھ لوگ رہتے تھے ان کے گھر میں بھینس تھی. وہ صبح سویرے جب وہ بھینس کا دودھ نکالتے تھے تو سب سے پہلے بڑھیا کو ایک گلاس دودھ دیتے تھے اور اس کا کام چلتا تھا. ایک مرتبہ گھر والوں نے بڑھیا سے سنا کہ بڑھیا کہہ رہی یا اللہ ان کی بھینس کو مار دیں, یا اللہ ان کی بھینس کو ختم کر دیں. انہوں نے سنا کہا کہ بڑھیا ہم تو روزانہ آپ کو دودھ دیتے ہیں سب سے پہلے اور آپ یہ بد دعا کرتے ہیں کیوں؟ اس نے کہا مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھینس ہو, اگر جی آپ مجھے دودھ دیتے ہیں لیکن مجھے یہ برداشت نہیں, میرے پاس تو بھینس نہیں آ سکتی کیونکہ میں بڑھیا ہوں رکھ نہیں سکتی, لیکن تمہارے پاس بھی آؤ. اور کہتے ہیں کہ جب یہ حسد دل کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں حقد, اور جب حسد کو کینے کو ظاہر کر دے اور کوشش کرے یہ کوشش کرے کہ یہ فلان سے یہ نعمت دور ہو جائے پھر اس کو کہتے ہیں حسد. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد, یہ اِذَا حَسَد قرآن کریم میں بیکار لفظ نہیں ہوتا, قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے, شاہنشاہ کا کلام. حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کو ظاہر کرے, جب حسد کو ظاہر کرے گا تو نقصان پہنچ جائے گا, جب نقصان پہنچ جائے گا تو میں پناہ مانتا ہوں. اور علماء فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز ہے اس کو کہتے ہیں غبطہ. غبطے کا مطلب کیا ہے؟ تمنی مثل حصول, تمنی مثل حصول نعمت الغیر لہو, یہ تمنا کرنا فلان کے پاس جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی طرح دے دے, اس کے پاس بھی رہے میرے پاس بھی, اس کو غبطہ کہتے ہیں. غبطہ اچھی چیز, اچھی چیزوں میں اچھی چیز ہے, بری چیزوں میں غبطہ بری چیز ہے. یہ کہ یا اللہ کتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے مجھے بھی نصیب کرے. اور یہ کہنا اتنا اچھا گاتا ہے میں بھی گاؤں, یہ برا ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ جب یہ اس میں کوشش شروع کرے سب دوسری کی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کرے اس کو کہتے ہیں تنافس. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. تو یہ میں عرض کر رہا تھا, یہ جو پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور ہم خودوں کے ناظرہ پڑھتے ہیں, یہ سب مسلمانوں کے خلاف ہو, یہودیوں کے خلاف نہیں ہوتا, نصارہ کے خلاف نہیں ہوتا, مشرکین کے خلاف نہیں ہوتا, لادینیت کے خلاف نہیں ہوتا, یہ سب کچھ ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف. اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس تاریخ ہے اور اس تاریخ کے نتیجے میں یہ سب مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا حسد بہت بری بلا ہے, مسلمانوں کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے. احادیث اور قرآن کریم اور تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو بھی حسد نہیں کرنا چاہیے, اور لیکن جو غیر مسلم اور خراب لوگ حسد کرتے ہیں اس پر کہ مسلمانوں کے پاس کیوں تعریف ہے, مسلمانوں کے پاس کیوں تہذیب ہے. اسی زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہندو تاج محل کے مقابلے میں اپنا تاج محل بنائیں گے تاکہ لوگ اس تاج محل میں لٹ جائیں جس تاج محل کو شاہ جہان نے بنایا, دوسرے تاج محل میں آئیں گے. ایک شاعر نے بہت اچھا شعر کہا, شاعر نے کہا ہم سے ملتی جلتی تم آواز کہاں سے لاؤ گے, تاج محل بن جائے گا, ممتاز کا حاصلہ ہو تاج محل تو بن جائے گا, اس کے اندر جو تاریخ ہے مسلمانوں کے پاس وہ تاریخ کہاں سے آئی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حسد سے بچائے.
آمین.
اور اگر اللہ نے تو کچھ باتیں عرض کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تھوڑا سا پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں اوراد اور وظائف کا اضافہ فرما جائے, گناہوں سے پرہیز اور اجتناب کی کوئی صورت بتلا جائے. آپ کا خط ملا, آپ نے وظیفے میں اضافہ کی خواہش ظاہر کی ہے. پہلے آپ یہ لکھتے کہ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور کتنے مدت سے, اس کے بعد مزید وظائف کیے جائیں گے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب بات پوری نہیں ہوتی تھی تو حضرت اس کو پسند نہیں فرماتے تھے, بلکہ بات پوری بات کو پسند فرماتے تھے. ہم جب حضرت کی زیارت و ملاقات کے لیے جاتے تھے تو پھر مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے, حضرت ہم جا رہے ہیں, حضرت فرماتے کہ کہاں جا رہے ہیں, ہم کہتے تھے مدرسے, کون سے مدرسے میں جا رہے ہیں, دار العلوم زکریا. فرماتے تھے بس اب بات پوری ہو گئی. کہ ہر چیز میں اور ہر بات میں حضرت تعلیم فرماتے ہیں. اکثر بات نامکمل ہوتی ہے, مخاطب پھر پوچھتا ہے, پھر نامکمل ہوتی ہے, پھر پوچھتا ہے. تو اگر شروع سے مکمل بات کر لی جائے تو پوری بات مخاطب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ حضرت فرماتا ہے کیا وظیفہ, کتنے مدت سے پڑھ رہے ہیں, آپ کے پاس مزید وظائف کی لیے کتنا وقت ہے, کیا موجودہ وظائف زیادہ تو نہیں, تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا کرے. علم یعلم بان اللہ یرا, کیا آنکھیں جانتے نہیں کیا اللہ دیکھ رہا ہے. جتنی دیر یہ مراقبہ کر سکے شروع کرے, اور پھر کچھ وقت کے بعد جس شغل میں ہوں اس آیت کو پڑھ کر حیات کر دیا کرے.